الكرام ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد
کی تفصیل ہم بتائیں کہ پہلا نظریہ کی تفصیل کیا ہے، دوسرے نظریے کی، تیسرے نظریے کی،
خالی تعارفی طور پر. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ فقہا کو عام ولایت حاصل ہے. اب آئیے ہر ایک نظریے کو آپ بررسی کریں گے کہ کون سا نظریہ صحیح ہے, ولایت فقیہ کے عنوان پر کون سا نظریہ صحیح اترتا ہے. پہلے نظریے کی تفصیل یہ ہے کہ فقہا, ہم نے کہا تھا پہلا نظریہ کیا تھا, صرف فقہا کو آیت احزاب کو صرف قضاوت کا حق ہے. اس نظریے کی تفصیل اور ڈیٹیل یہ ہے, تاکہ فقہا مسلمانوں کے صرف ذاتی معاملات پہ دخل اندازی کر سکتے ہیں. مسلمان کے جو انٹیریئل اور داخلی مسائل ہیں اور انفرادی جو مسائل انڈیویژل مسائل ہیں, صرف انہی میں دخل اندازی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اجتماعی معاملات ہیں, جو معاشرے کے معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, اقتصادی معاملات ہیں یعنی پولیٹیکل معاملات ہیں, یا اکنامک معاملات ہیں, یا دیگر معاملات جو مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہیں اور جن کا تعلق معاشرے اور سماج سے ہے, ان چیزوں میں فقیہ کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے. پہلے نظریے کی تفصیل, انہوں نے کہا تھا کہ صرف قضاوت کا حق ہے, دوسرا کوئی حق نہیں ہے. تو صرف قاضی کیا کرے گا, آ کر, فقیہ کیا کرے گا, آ کر اگر کسی کے باہم جھگڑا ہوا ہے اس کو دور کرے گا, کوئی مشکل ہے انڈیویژل طور پر انفرادی طور پر اس کو دور کرے گا. لیکن یہاں پر اکنامک کا مسئلہ آتا ہے, پولیٹک کا مسئلہ آتا ہے, ان چیزوں میں فقیہ کو انٹرفیئر کا کوئی حق نہیں ہے. یہ پہلا ویو. اب آئیے خلاصہ یہ ہوا, پہلے ویو کا خلاصہ اگر ہم کرنا چاہیں گے تو یہ ہوگا کہ فقہا مسلمانوں کے صرف ذاتی معاملات میں انٹرفیئر ہو سکتا ہے, اجتماعی معاملات میں اس کی دخل اندازی جائز نہیں ہے. لہٰذا فقیہ جب فتویٰ دیتا ہے تو وہ صرف حکم کو بیان کرتا ہے. جب ایک فقیہ فتویٰ دے گا کہ مثلا آپ کو یہ کام کرنا واجب ہے, تو یہ فتویٰ دے دے گا, لیکن کیونکہ اختیار محدود ہے اس کا, اگر کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا, وہ ہاتھ پکڑ کر اس کو عمل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا ہے, اس پہلے نظریے کے مطابق. تو لہٰذا اسی طرح خلاصہ اگر ہم اس کا یہ کر سکتے ہیں کہ اس نظریے, اسی طرح کے نظریے کے مطابق ایک اسلامی معاشرے میں جب یہ نظر ہوگا کہ فقیہ آیت احزاب مجتہد احزاب سے فتویٰ دے گا اور اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک اسلامی معاشرے میں, جہاں اسلامی کلچر ہو, اسلامی معاشرہ ہو, اس معاشرے میں مجرمین افراد کے خلاف حدود الہی کو جاری کرنا اور اس کے نافذ کرنے کا حق اس آدمی کو, اس فقیہ کو نہیں رہ سکتا. کہ ہم نے کہا کہ صرف قاضی کا کام ہے قضاوت کرنا, فتویٰ دینا, اور اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو اگر ایک معاشرے, اسلامی کلچر, اسلامی معاشرے میں کوئی انسان چوری کا مرتکب ہو جائے, چوری کر لے, تو اسلام نے کہا کہ السارق والسارقۃ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور چاہے عورت ہو یا مرد, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. فقیہ نے فتویٰ دیا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں, لیکن اگر ہم صرف پہلے نظریے کے مطابق فقیہ کا کام فتویٰ دینا ہو, اگر اس کو جاری کرنا نہ ہو, تو وہ فتویٰ تو دے سکتا ہے لیکن عملی مقام میں اس کے ہاتھ کاٹنے کو عملی احکامہ نہیں پہنا سکتا. الغرض خلاصہ یہ کہ جب ہم حقوق کو دیکھتے ہیں تو حقوق دو طرح کے ہیں, ایک ہے حقوق اللہ, اللہ کے حقوق, دوسرا ہے حقوق الناس. تو ان حقوق الناس میں انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی. کچھ ایسے حقوق ہیں کہ جو خود انسان کی یعنی انفرادی زندگی سے, انڈیویژل لائف سے مخصوص ہیں, کچھ ایسے حقوق ہیں کہ جو اجتماعی زندگی سے مخصوص ہیں. تو اب فقیہ کو صرف اور صرف انفرادی حقوق میں دخل اندازی کی اجازت ہے پہلے نظریے کے مطابق, یعنی جو انسان کی انڈیویژل لائف ہے, انفرادی زندگی ہے, اس میں تو وہ انٹرفیئر ہو سکتا ہے, لیکن جو اجتماعی حقوق ہیں, جو سیاسی لیول پر ہیں, اکنامک لیول پر ہیں, یا پولیٹیکل لیول پر ہیں, ان چیزوں میں فقیہ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے, حق نہیں ہے. یہ پہلا ویو جو اختلاف ہوا ہے پہلے نظریے کے بعد. لوگوں نے کہا کہ صرف وہ قاضی کے فرائض انجام دے گا بس, اور دوسرا کچھ نہیں. یہاں تک کے بعد اب آئیے دوسرا نظریہ. دوسرا نظریہ تھوڑا سا پہلے نظریے سے بڑھ کر ہے, اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہے. پہلے نظریے میں کہا تھا کہ صرف جتنا حق قاضی کو ہے اتنا ہی حق فقیہ کو ہے, لیکن اب آئیے دوسرے نظریے میں کہا کہ دوسرے نظریے کی تفصیل یہ ہے کہ فقہا کو صرف فتویٰ دینے اور قضاوت کا اختیار ہے, فتویٰ کے ساتھ ساتھ وہ قضاوت یعنی ججمنٹ بھی کرے گا. تب اس کی تفصیل آپ ملاحظہ فرمائیں. اس نظریے کے مطابق فقیہ کی ولایت اور حاکمیت کے دائرے کو تھوڑا بڑھایا گیا ہے, چنانچہ
کے قضاوت سے متعلق امور میں اسے فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ جتنے بھی فیصلے ہیں وہ تمام فیصلے قاضی کرے گا، فقیہ کرے گا۔ ائمہ کی حکومت کے دور میں ایک قاضی کو جو اختیارات حاصل تھے، وہی اختیارات غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھا گیا کہ ائمہ کے دور میں بھی ائمہ نے اپنے زمانے میں اپنے با استعداد اور با صلاحیت اصحاب کو مختلف جگہوں پر اپنا والی اپنا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ تو جو اختیار اس زمانے میں اس قاضی کو رہے ہیں، وہ تمام اختیار آج کے غیبت کے زمانے میں اس فقیہ کو بھی ہے کہ جو نائب امام کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ تو لہذا قاضی کے فرائض کیا کیا تھے اس زمانے میں؟ اس زمانے میں قاضی کے فرائض میں سے کاموں میں سے یہ تھا کہ امور حسبیہ، چند ایسے کام ہیں کہ جن کو ترک کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ان کو کہتے ہیں امور حسبیہ۔ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یتیم بچہ ہے، اس کا مال ہدر جا رہا ہے، یعنی دوسرے لوگ اس کو مس یوز کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ یتیم کا مال ہدر جائے، یعنی دوسرے لوگ مس یوز کریں اور آپ خاموش ہو کر دیکھتے رہیں۔ تو انہیں کہتے ہیں، ان طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں امور حسبیہ۔ تو اب ایک قاضی کا زمانے میں کیا کام تھا؟ وہ امور حسبیہ میں کنٹرول رکھتا تھا، اس کو امور حسبیہ میں دخالت کی اجازت تھی۔ دوسرا کام قاضی کا کیا تھا؟ قاضی کی ذمہ داریاں کیا کیا تھیں، تاکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے کہا نا کہ ولی فقیہ یا مجتہد اور فقہ اعظم کا دو کام ہے، فتویٰ دینا اور قضاوت کرنا۔ تو اب قاضی کے جو کام ہیں وہی تمام کام آج کا جو نائب امام فقیہ اور مجتہد ہے اس کو بھی کرنے ہیں۔ دوسرا کام کیا تھا؟ سفیہ اور یتیم وغیرہ کے اموال کی حفاظت کرنا۔ بعض لوگوں نے کہا نا کہ یہ ولایت فقیہ کے سلسلے میں بحث ہے کہ کتنا اختیار ہے ولی فقیہ کو، کتنا کنٹرول ہے۔ تو دوسرا ہمارا ویو چل رہا ہے، ہم نے کہا کہ فتوی کے ساتھ ساتھ قضاوت کا بھی اس کو اختیار ہے۔ قضاوت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ پہلا کہ امور حسبیہ میں، یعنی عام طور پر جن کاموں کو ترک کرنے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان کی نگرانی۔ دوسرا کام کیا تھا قاضی کا؟ یتیم اور سفیہ، یعنی ایک دیوانہ آدمی ہے جس کا بہت سارا مال ہے لیکن عقل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا، تو جو قاضی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بذات خود اس یتیم بچے کی یا اس دیوانے کی مال کی حفاظت کرے۔ ایک مرحلہ، یعنی اگر خود نہیں کر سکتا تو ایک اس کو فقہی اصطلاح میں قیم کہتے ہیں، یعنی ایک ایسے امین انسان کو یتیم اور سفیہ کے مال کی محافظت پر مقرر کرے۔ یہ تھا قاضی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری۔ اور قاضی کی ذمہ داری کیا تھی؟ رویت ہلال کے مسئلے کا ثبوت، یعنی جب چاند کے مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس میں جو حکم مانا جاتا تھا، اگر جو قاضی کہتے وہی حکم قابل قبول ہوا کرتا تھا چاند کے مسئلے کے سلسلے میں، آیا چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اگر قاضی کہتے چاند ہو گیا ہے آج پہلی ہے اس کی بات قبول کی جاتی۔ اب آئیے پانچواں کیا ہے قاضی کی ذمہ داری اور شرائط میں سے، حدود اور تعزیرات کا اجرا کرنا۔ کوئی جرم کا مرتکب ہوا ہے، اس جرم کی سزا کو دینا، یہ قاضی کی ذمہ داریوں میں سے تھا۔ یہاں تک کا دوسرا مسئلہ، دوسرا ویو ختم ہوا کہ ولی فقیہ یا مجتہد یا فقہ اعظم کو فتویٰ دینے کے ساتھ ساتھ قضاوت کا بھی اختیار ہے۔ اب اس نظریے کے مطابق، یہ جو دوسرا نظریہ ہے، دوسرا ویو ہے ہمارا، اس کے مطابق کیا ہو جائے گا؟ وہ اجتماعی امور جو قضاوت سے متعلق نہیں ہے، بعض ایسے کام ہیں کہ جو صرف قضاوت سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں، ان کاموں میں تو ولی فقیہ یا مجتہد یا فقہا ان کاموں کو کر سکتے ہیں، لیکن جو کام قضاوت اور ججمنٹ سے تعلق نہیں رکھتے، جن کاموں کا قضاوت اور ججمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ایسے کاموں میں یہ ولی فقیہ اس میں انٹرفیئر نہیں ہو سکتا، دوسرے ویو اور نظریے کے مطابق۔ لیکن ہم کو کیا ثابت کرنا ہے کہ ولی فقیہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اس کو اختیار ہے، لیکن اب تک جو دو ویو ہوئے ہیں اس میں پہلے کا دائرہ بہت چھوٹا تھا، دوسرے کا دائرہ تھوڑا وسیع ہوا، یعنی جتنے بھی امور، جتنے بھی کام قضاوت سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں، قضاوت سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام کاموں میں ولی فقی کو اجازت ہے، لیکن جو قضاوت سے تعلق نہیں رکھتے، مثلا کہ کوئی بات سیاسی ہو، پولیٹیکل ہو یا اقتصادی ہو، ان کا قضاوت سے یا ججمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ولی فقی اس میں انٹرفیئر نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرے ویو کا خلاصہ، دوسرے نظریے کا خلاصہ ہوا۔ اب آئیے تیسرا نظریہ، کہ جو ہمارا محل بحث ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا نظریہ کیا تھا کہ فقہا ولایت عامہ کے مالک ہیں، یعنی انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں اس کو اختیار ہے انٹرفیئر کا، یعنی وہ تمام کام کہ جو اسلام کے مفاد میں، مسلمین کے مفاد میں ہے، چاہے وہ اقتصادی ہو یعنی اکنامک سے مربوط ہو، یا پولیٹیکل سے مربوط ہو، یا اخلاقیات سے مربوط ہو، یا تمدن سے مربوط ہو، جس شعبے سے بھی انسان کے زندگی اور لائف کے جس شعبے سے منسوب ہو، تمام چیزوں میں ولایت فقی کا حکم ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تیسرا نظریہ ہے۔ تیسرا نظریہ کیا ہوا؟ فقہا جتنے بھی فقی ہیں، فقہا اعظام ہیں، وہ تمام ولایت عامہ رکھتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے، شرح کیا ہے؟ یہ نظریہ جو اوپر دو نظریے بیان کیے گئے ہیں، یعنی فقہا صرف فتویٰ دے قاضی ہو سکتا ہے، یا دوسرا جو فتویٰ کے ساتھ ساتھ قضاوت بھی کر سکتا ہے، یہ دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ اب جو تیسرا مسئلہ ہے، یعنی صرف ولی فقی یا فقہا صرف مذکورہ دونوں شعبوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ تھوڑا اور وسیع ہے، تھوڑا اور بڑا ہے، یعنی اس کے تحت مذکورہ دونوں نظریوں کے ثابت شدہ اختیارات کے علاوہ ولایت عامہ بھی فقی کے لیے ثابت ہے۔ مطلب قاضی بھی ہونا ثابت ہے، فقی بھی ہونا ثابت ہے، اس کے علاوہ اور بھی اختیارات اور بھی پاورز فقی کے لیے ثابت ہیں۔ چنانچہ مقام فتویٰ اور قضاوت کے ساتھ ساتھ ولایت اور مرجعیت کل مسلمین بھی ثابت ہے، جہاں اس ہمارے تیسرے ویو کے اعتبار سے، تیسرے نظریے کے اعتبار سے، جس کو ہم ولی فقی مانتے ہیں، اس کے لیے قضاوت بھی شامل ہے، ججمنٹ بھی اس کے لیے ثابت ہے، فتویٰ دینا بھی اس کے لیے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ تمام مرجعیت کل مسلمین، تمام مسلمانوں کی مرجعیت بھی اس کو حاصل ہے، یعنی جتنے بھی مسلمانوں کے پرابلمس ہوں گے، چاہے وہ دین کے سلسلے میں ہو یا دنیا کے سلسلے میں، ان کے سیاست سے متعلق ہو، پولیٹکس سے متعلق ہو، یا اقتصاد سے متعلق ہو، زندگی کے جس شعبے سے بھی متعلق ہو، ان تمام میں ہر مسلمان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے اس ولی فقی کی طرف رجوع کرے۔ لہذا مرجعیت کل، اب اس میں سیاست بھی شامل ہے، اقتصاد بھی شامل ہے، اجتماع بھی شامل ہے، اور انتظام یعنی اسلامی معاشرے کو، اسلامی قانون کو چلانے کے لیے، اسلامی سسٹم کو نافذ کرنے اور جاری کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو جاری کرنے کا اختیار اور کنٹرول اس ولی فقی کو حاصل ہے، تیسرے نظریے کے اور تیسرے ویو کے مطابق۔ اب بحث کیا ہوئے، سوال یہاں پر ہے کہ ولایت عامہ یا جس کو کہا جائے ولی فقی کی ضرورت کیا ہے، کیوں ضرورت ہے؟ اب ضرورت کیوں ہے، دوسرا سوال یہ کہ کون شخص ولی فقی بن سکتا ہے، ولی فقی کے بننے کے لائق کون انسان ہے، کیا ہر ایک انسان ولی فقی بن سکتا ہے، یا ہر ایک کو ولی فقی کہہ سکتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، آج کے دور میں ولی فقی کی ضرورت کیا ہے، دوسری چیز ولی فقی کون بن سکتا ہے، ہر کس و ناقص ولی فقی بن کر یا اس کا ادعا کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں کہ جو احادیث اور روایت کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ تو آئیے، ضرورت کیوں ہے، ولایت فقی کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو سن 11 ہجری میں رسول اسلام کی رحلت کے ساتھ نبوت ختم ہوئی، حضرت آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ خود رسول اللہ نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ یا علی انت بمنزلت ہارون بن موسیٰ انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، موسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہا، انہ لا نبی بعدی، رسول نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت آخری رسول، حضرت پر رسالت ختم ہوئی۔ اب رسول اللہ کی بات، یہ لیڈرشپ اور قیادت کہاں منتقل ہوئی ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہمارے 12 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ قیادت، یہ رہبری، یہ لیڈرشپ منتقل ہوئی۔ یہاں تک کہ 11 امام کے بعد یہ سلسلہ رہبری کا، قیادت کا اور لیڈرشپ کا 12 امام تک پہنچا۔ 12 امام تک جب پہنچا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں امام غیبت صغرا میں گئے۔ جب امام غیبت صغرا میں گئے تو غیبت صغرا میں جانے کے بعد امام سے ہر کس و ناکس نہیں مل سکتا تھا، لوگوں کی رسائی امام تک محدود ہو گئی تھی۔ یعنی امام کے غیبت صغرا کے زمانے میں 4 نائب تھے کہ صرف وہی امام تک پہنچتے تھے، لوگوں کی مشکلات جا کر امام سے بیان فرماتے اور جو جواب امام کی طرف سے آتا اس جواب کو لوگوں تک پہنچاتے۔ تو غیبت صغرا کے زمانے میں امام تک رسائی محدود تھی، یعنی لوگ آسانی سے امام تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ غیبت صغرا کے بعد جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا اور جو اب تک سلسلہ جاری ہے، آج بھی ہر کوئی امام سے ڈائریکٹ مل نہیں سکتا، یہاں تک بات واضح ہے۔ تو اب جب مسئلہ یہاں تک ہے، اس غیبت کبریٰ کا ہوا، اب یہ سلسلہ اب تک جاری ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو اپنے بندوں پر لطف و کرم کا، جو اپنے بندوں کے لیے لطف و کرم کا سر چشمہ ہے، غیبت کبریٰ میں لوگوں کی ہدایت اور قیادت کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر امام پردہ غیب میں ہے، ہم ڈائریکٹ امام تک جا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جس کو قاعدہ لطف یا حکمت نظام کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان نہیں تھا، جب کوئی ہدایت پانے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہادی کو بھیجا، اس کے بعد ہدایت پانے والوں کو، پہلے جناب آدم کو بھیجا، پہلے ہادی آیا، اس کے بعد ہدایت پانے والے۔ تو کوئی بھی ایسا دور نہیں رہا ہے کہ جس میں اللہ کی زمین کسی ہادی یا رہنما سے خالی رہی ہو۔ تو جب 12 امام بظاہر ہمارے دسترسی سے دور ہیں، کہ ہماری بدامالیہ ہے کہ جو ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس دور میں انسانوں کے لیے کوئی ہدایت کا نظام باقی رکھا یا نہیں رکھا؟ یا انسانوں کا ایسی عادت چھوڑ دیا کہ جس طرح سے چاہے وہ زندگی گزار اور بسر کریں؟ اگر یہ کہا جائے کہ انسانوں کو اسی طرح چھوڑ دیا، کوئی نظام کا سسٹم نہیں رکھا، تو یقینا یہ بات عقل کے بالکل خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی ہدایت پانے والا نہیں تھا، اس وقت حاجی کو بھیجا، تو اب جب ہدایت پانے والے موجود ہیں تو ایسے حال میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو بغیر حاجی اور رہنما کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اب ہر دور میں ہر انسان کے لیے، جو انسان ہے، ہر انسان کے لیے اور ہر انسان بحیث انسان دو چیزوں کا محتاج ہے، ایک قانون کا محتاج ہے، دوسرے قائد کا۔ ایک قانون، دوسرا قائد، یعنی ایک لیڈر، ایک قانون، دوسرا لیڈر، یہ دو چیزوں کا محتاج ہے۔ تو آپ ذرا غور سے، ذرا تھوڑی توجہ یہاں پر، یہ تو ہم نے کہا کہ کیوں ضروری ہے ولایت فقیہ، امام کی غیبت میں کیوں ضرورت ہے، امام اصل کی غیبت میں ولایت فقیہ، ولی فقیہ کی ضرورت کیوں ہے؟ تو چنانچہ مصلحت خداوندی کے تحت بظاہر معصوم قیادت آج کے دور میں میسر نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ہے، مصلحت پروردگار ہے کہ معصوم قیادت، معصوم لیڈرشپ، یعنی امام زمانہ جو معصوم ہے، امام زمانہ کی بظاہر، حالانکہ حقیقت میں ہمارے والی، سرپرست، حاکم، سب کچھ امام زمانہ ہی ہے، لیکن بظاہر معصوم قیادت آج ہمارے لیے میسر نہیں ہے۔ تو اب امام کی غیبت میں ایسا ہی شخص حاکم، ولی اور والی ہو سکتا ہے کہ جو ان تمام شرائط پر پورا اترتا ہو کہ جن شرائط کو ائمہ معصومین نے بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا وہ صفات و شرائط کے حوالے سے اس فرد کی ذمہ داری ہوگی جو سب سے زیادہ قیادت اور لیڈرشپ میں امام سے نزدیک ہوگا۔ لیڈرشپ اور قیادت میں اس کو ہی ملے گی امام کی غیبت میں، کہ جو لیڈرشپ کے اعتبار سے اور تمام صفات کے اعتبار سے اور تمام شرائط اور کنڈیشنز کے اعتبار سے امام سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ تو اگر ہم روایت کا، احادیث کا، تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک عالم شریعت، ایک فقیہ اور مجتہد اور فقہا جتنے ائمہ سے قریب رہے ہیں، اتنا عام انسان ائمہ سے قریب نہیں رہا۔ جتنے جتنا نزدیکی کانٹیکٹ اور تعلق علماء کا، فقہا کا، مجتہدین کا امام سے رہا ہے، کسی اور کا نہیں رہا ہے. تو جب یہ بات ثابت ہے کہ مجتہدین کا، فقہا کا امام سے ایک دم نزدیکی رابطہ رہا ہے، تو یقیناً امام کی غیبت میں ایسے ہی لوگ لیڈرشپ کے لائق ہیں کہ جو امام سے بہت زیادہ نزدیک ہیں. اب جن کا کوئی امام سے تعلق اور کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، کیا ایسے لوگوں کو ہم اپنا والی اور حاکم بنا سکتے ہیں؟ آپ اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے. اور یہ بھی بات جان لیں کہ امام کی خاص توجہ بھی فقہا پر رہی ہے، کہ جو فقہا فتویٰ دیا کرتے تھے یا جو کچھ بھی بیان کیا کرتے تھے، امام کی نظر خاص ان تمام چیزوں پر رہا کرتی تھی، امام کی نظر خاص فقہا پر رہی ہے. ایسے تو ہر ایک کے اوپر امام کی نظر ہے، اگر امام کی نظر نہ ہو تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، ہمارا سانس لینا بھی دوبھر ہے اگر امام کی نظر کرم تھا. لیکن اس کے ساتھ بھی خصوصیت کے طور پر اگر امام کی نظر کرم کسی پر رہی ہے، تو وہ ہے ہمارے فقہا نظام، مجتہد نظام اور علماء کرام. چنانچہ آپ سنتے ہیں علامہ جلدی بہترین اپنے وقت کے مجتہد مسلم، فقیہ مسلم گزرے ہیں. علامہ الدہر ان جیسا آپ کے زمانے میں کوئی دوسرا نہیں تھا، بے نظیر تھے علامہ جلدی. ہم نے کہا کہ علماء کو، علماء اور فقہا کے اوپر امام کی خاص نظر رہی ہے، تو اب جس کے اوپر امام کی نظر ہوگی، کیا عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ایسے انسان کو اپنا قائد، اپنا لیڈر بنائیں کہ جس پر امام کی خاص نظر ہے؟ یقیناً عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے. تو ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں عام طور پر، کیونکہ علم کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے فقہا اور علماء ہی امام سے نزدیک ہیں، لہذا ہم نے لیڈرشپ اور قیادت کے لیے ان کو مانا اور قبول کیا. علامہ حلی اپنے وقت کے بہترین عالم تھی، مجتہد مسلم. ایک دن ایک دیہات قریب کی جگہ، دیہات سے ایک شخص علامہ حلی کے پاس آیا، اور آنے کے بعد یہ سوال کیا کہ آغا، میرے یہاں پر میری بیوی کی یا پہلا کسی کی اس محلے میں، اس جگہ پر موت ہو گئی ہے، ایک عورت کی موت ہو گئی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے. اب آپ فرمائیے کیا حکم ہے، کیا ماں بچے دونوں کو دفنا دیا جائے یا بچے کو نکال لیا جائے؟ علامہ حلی نے جواب دیا کہ ماں بچے دونوں کو دفنا دو. ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی کہ فقہا اور علماء پر امام کی خاص نظر کرم رہی ہے. جو بھی اگر خدا نہ خواستہ کہیں کم زیادہ ہوا ہے بیان شریعت، شریعت کے احکام بیان کرنے میں، امام نے کسی نہ کسی طرح سے اس کو جو ہے اصلاح کی ہے. تو علامہ حلی نے فتویٰ دے دیا. فتویٰ دینے کے بعد وہ شخص گیا، جانے کے بعد ابھی تھوڑی ہی دور گزرا تھا کہ یہ چلا گیا. چلا گیا جانے کے بعد کچھ پانچ یا چار سال بعد گیا، واپس دوبارہ آیا. تو جب دوبارہ ساتھ میں آیا تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا 3-4 سال کا. آنے کے بعد علامہ حلی سے کہا، آغا آپ اس بچے کو جانتے ہیں؟ علامہ حلی نے کہا نہیں، میں اس بچے کو نہیں جانتا. کہا یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا تھا. آپ نے پہلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ جو ہے اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ دفنا دیا جائے، یعنی شکمی بچہ ہے، بچے کو ماں کے ساتھ دفنا دیا جائے. لیکن جب میں آپ کے گھر سے تھوڑی دور گیا تھا، تو تھوڑی دور جانے کے بعد آپ نے اپنے کسی خاص آدمی کو بھیج کر مجھے یہ پیغام بھجوایا کہ علامہ حلی نے، آغا نے اپنا فتویٰ بدل دیا ہے، آغا نے یہ کہا ہے کہ میت کے شکم کو سائڈ سے چاک کر کے بچے کو باہر نکال لیا جائے، اس کے بعد عورت کو دفنا دیا جائے، یہ وہی بچہ ہے. تب علامہ حلی ایک مرتبہ چونکے، میں نے تو صرف کہا تھا کہ اس کو دفنا دیا جائے، لیکن یہ دوبارہ جو تردید یعنی تبدیل فتویٰ ہوا، یہ کہاں سے آیا؟ فوراً سمجھ گئے یہ امام زمانہ کی عنایت ہے. تب یہ انہوں نے کیا کیا کہ اب فیصلہ کیا کہ میں کبھی فتویٰ نہیں دوں گا. یہ کہہ کر اپنا دروازہ بند کر لیا، فتویٰ دینے سے انکار کر دیا. کچھ مدت کے بعد عالم گویا میں کسی نے آ کر کہا کہ تمہارا کام ہے فتویٰ دینا، اگر اس کے بیان میں کچھ کمی آتی ہے تو ہمارا کام ہے اس کو اصلاح کرنا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ائمہ کی نظر خاص اور بالخصوص امام عصر کی نظر کرم فقہا پر ہے، تو لہٰذا ہم اپنی رہبری اور لیڈرشپ کے لیے کیوں نہ ایسے انسان کو انتخاب کریں کہ جس کا امام سے بہت نزدیکی رابطہ رہے. تو چنانچہ اب یہ خلاصہ رائے، وہی شخصیت ہے جو باقی تمام مسلمانوں کی بنسبت امام زمانہ اور معصومین سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ फकीह में जो इल्म शरीयत पाया जाता है आम तौर पर बाकी मुसलमानों में वो नहीं पाया जाता। लिहाजा इस इल्म के अलावा इनमें अदालत, क़यादत और लीडरशिप की तमाम सलाहियतें मौजूद होती हैं। और सबसे बड़ा मसला यह है कि चूँकि इनका राबिता इमाम से बहुत नज़दीक है, इस बिना पर हमारे अक्ल का भी तकाज़ा यही है कि जिसकी राबिता, जिसका राबिता, जिसका कॉन्टेक्ट इमाम मासूम से ज़्यादा नज़दीक है, क्यों ना हम अपने उम्र ज़िंदगी में उसको इमाम की गैबत में इमाम के हुक्म के मुताबिक अपना लीडर और रहबर माने। तो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।